السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اب سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ قاف سے سورۃ الواقعہ تک سات مسلسل مکی صورتیں آئیں. اب سورہ حدید سے مدنی صورتوں کا ایک بڑا پیارا گلدستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. 27 پارے کی آخری صورت الحدید ایک مدنی صورت اور 28 پارہ. 28 پارہ مکمل وہ تمام مدنی صورتیں ہیں اور 9 کی تعداد ہے. تو یہ ایک حدید اور 9 صورتیں 28 پارے میں. یہ 10 مدنی صورتوں کا گلدستہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. سب سے طویل ترین تو البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، مگر وہ 4 ہیں بہت طویل. یہ 10 ہیں. اتنا بڑا گلدستہ مسلسل مدنی صورتوں کا قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ہے. اب یہ آ رہا ہے ایک بات. دوسری بات ہے کہ ان میں سے اکثر صورتیں، 10 میں سے اکثر صورتیں مدنی دور کے نصف ثانی میں نازل ہوئی. نصف ثانی کا مطلب مدنی دور نبی علیہ السلام کا 10 برس کا ہے. تو آخری 5 سالوں میں اکثر صورتیں، ہاں 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر کا معاملہ، وہ سورہ حشر میں ذکر آئے گا، وہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ اکثر صورتیں مدنی دور کے نصف ثانی میں نازل ہوئیں. اگلی بات، طویل مدنی صورتوں میں جو موضوعات ہم نے پڑھے، جہاد، قتال، ایمان اور نبی علیہ السلام کا مشن، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے حوالے سے بنیادی طریقہ کار کیا تھا، نفاق کا موضوع، انفاق کا موضوع، یہ بڑے بڑے موضوعات جو تفصیل سے ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھے، اب آخر میں جو یہ مدنی صورتیں ہیں مختصر، ان میں ان کے خلاصے آ رہے ہیں. اگلی بات ہے کہ اب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں مدنی دور کے نصف ثانی میں، تو نئے آنے والوں میں ایمانی کمزوری بھی ہے اور ان میں منافقین کا بھی ایک گروہ ہے. تو جھنجھوڑنے کا انداز، دانت ڈپٹ کا انداز ان صورتوں میں زیادہ نمایاں ہے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں تو اللہ کا عطاب نازل ہو گیا ہے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی عطاب اللہ کا نازل ہوا ہے. ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا، گویا کہ امت کو جھنجھوڑا گیا ہے اور جھنجھوڑنے کے لیے امت کے سامنے تقاضے رکھے گئے ہیں. یہ تو ہے ان 10 صورتوں کے بارے میں ایک مجموعی تبصرہ. مزید بنا ان صورتوں میں، بعض صورتوں کے آغاز میں سبحا، یہ ماضی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اور یسبحو ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی. یہ تسبیح کے الفاظ ان صورتوں میں بھی آئے ہیں، چنانچہ یہ صورتیں جن میں سبحا یسبحو کے الفاظ آئے، سورہ حدید کے علاوہ حشر، صف اور جمعہ اور تغامن، یہ 5 صورتوں کا آغاز اس انداز سے ہمیں ملے گا. اور جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہم نے کیا، جسے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے منتخب کیا، وہ جامع مقامات قرآن پاک کے ایک ترتیب سے اس کو بیان کیا گیا. دین کا جامع تصور، دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سارے پہلو اس منتخب نصاب میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے. اس منتخب نصاب میں ان 10 صورتوں میں سے 6 صورتیں شامل ہیں. 10 میں سے یہ ہم 10 صورتیں مطالعہ کریں گے، 6 صورتیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. گویا ان مقامات پر آپ تشریح سے اندازہ کر لیں گے کہ بڑی جامع اعتبار سے یہاں پہ تقاضے سامنے آ رہے ہیں، اور تفصیلات آپ کو انشاءاللہ منتخب نصاب میں ملیں گی. اور آخری بات اس سورہ حدید کے بارے میں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ امت مسلمہ کے سے تقاضے کیا ہیں، ایمان اور انفاق، یہ 2 الفاظ میں تقاضے آئیں گے، تفصیل آ جائیں گے انشاءاللہ. امت سے تقاضے کیا ہیں، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. پھر آیت نمبر ہم 25 میں پیغمبروں کا انقلابی مشن پڑھیں گے، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، جسٹس پر، عدل پر قائم ہو جائے. یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن اب ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تو ایمان کے تقاضے، انفاق کے تقاضے، وہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ تفصیل ہے جو انشاءاللہ اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گی. اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ام المسبحات کا نام دیا ہے. مسبحات وہ صورتیں اس مقام پر جن کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، اب مسبحات کی جو ماں کہہ لیں یعنی اہم ترین سورت کہہ لیں وہ ام المسبحات وہ سورہ حدید کو انہوں نے بیان فرمایا. اب آئیے سورہ حدید کا مطالعہ شروع کریں. مدنی سورت ہے, 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی 6 آیات اللہ کا تعارف آ رہا ہے, اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی عظمتوں کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ آگے تقاضے آ رہے ہیں تو پہلے بتایا جا رہا ہے تقاضے کرنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ کوئی بل بورڈ کا انویٹیشن نہیں ہے, ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, یہ تمہارے گھر میں آیا ہوا کوئی شادی بیاہ کا کارڈ نہیں ہے کہ دل ہوا تو گئے دل ہوا تو نہ گئے. نا, بی سیریس. دیز آر دی ڈیمانڈس فرام دا لارڈ آف دا یونیورس. یہ کائنات کے رب کی طرف سے تقاضے آ رہے ہیں. تو کائنات کے رب کا تعارف پہلے سنو 6 آیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ ہی کی تسبیح کی ہر شے نے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وہو العزیز الحکیم. اور وہ اللہ بہت غالب اور انتہائی حکمت والا ہے. کل اختیار رکھتا ہے مگر کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو حاکم بھی کون ہے؟ اللہ. حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا. اس کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد امت پر لازم ہے. یہ بات آیت 5 میں بھی ابھی آئے گی انشاءاللہ. یحیی و یمیت. وہی اللہ زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول بھی ہے اللہ, وہی آخر بھی ہے اللہ, اور وہی ظاہر بھی ہے اللہ, اور وہی باطن بھی ہے اللہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں. البتہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وہی اول وہی آخر. بھئی کسی شے کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک اختتام ہوتا ہے نا, تو آغاز الگ اختتام الگ. نہ, اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. اس کی ایک پیاری وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے, مسلم شریف کی روایت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا آسان فرما دیا, سادہ مفہوم بہت واضح ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء. اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شیء نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. تو ایسا ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں. اللہ کی قدرت کے نظارے بالکل ظاہر. وانت الباطن فلیس دونک شیء. اور تو ایسا باطن اور پوشیدہ ہے جس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے. تو عام آدمی کے لیے اسی میں پناہ ہے, یہ سادے الفاظ میں حدیث مبارک میں اول آخر ظاہر باہن کی باطن کی وضاحت آ گئی. باقی کچھ مباحث سے فلسفیانہ, اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے بعض بزرگوں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں نے وحدت الوجود اور پھر وحدت الشہود کو بیان کیا. یہ فلسفے کے مسائل ہیں, اور فلسفیہ میں نہ میدان میں اٹھنے والے مسائل کا, یہ سوالات کا جواب دیا گیا ہے. یہ اس تناظر میں ہے, مگر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے امت کے ان بزرگ اور اسلاف کے بارے میں لانتان کرنا شروع کر دیا. تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اپنے تفسیری دروس میں جواب دیا, یہ بتانے کے لیے بھائی ہمارے ان اسلاف کو برا بلا مت کہو, انہوں نے فلسفیانہ میدان کے مسئلوں کا جواب فلسفیانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ اس کو عقیدے کی بحث سے جوڑنے کے چکر میں نہ جائیں, اور عقیدے کی بحث سے جوڑ کر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں. یہ تفسیری دروس آپ کو ان کے ملیں گے. کیا ہے اس میں مسئلہ؟ ربط حادث بالقدیم. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, ہم ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے, مگر اس مخلوق اور خالق کے درمیان ربط کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں فلسفے کے میدان کے. وہ جوابات انہوں نے دیے تاکہ امت کے اصناف کے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کی جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کیا جائے. البتہ یہ موقع اس تفصیل میں جانے کا نہیں. جن کو تفصیل چاہیے ہو وہ تفصیلی دروس کا ان کا سماعت کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں پرنٹ فارم میں انشاءاللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی, اور وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ اللہ ہر ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ کی 2 صفات کے ساتھ کل کا لفظ آتا ہے. آیت نمبر 2 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت نمبر 3 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان 2 صفات کے ساتھ کل کا لفظ آتا ہے. اس لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ ہے. اللہ کی قدرت کو ہم ناپ سکتے ہیں تو کتنا قادر ہے؟ ہر شے پر قادر. اللہ کے علم کو ہم میجر کر سکتے ہیں؟ نہیں. کتنا علم رکھتا ہے؟ ہر شے کا علم رکھتا ہے. کل کے لفظ میں ہمارے لیے پناہ ہے, ورنہ اللہ کی ذات کو سمجھنا تو دور کی بات, اس کی صفات کو سمجھنا بھی ممکن نہیں. اور اس زمن میں اگلی بات خیال آتا, بھائی مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی, ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندگی ہو جائیں گے. اللہ ہر شے پر قادر ہے, رکھو یقین آخرت کا. اچھا ہر چیز پیش ہوگی, ہمارا باطن ظاہر نیت اعمال اقوال سب اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یقین رکھو تمہارا باطن تمہاری نیت تمہارا ظاہر تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال سب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. یہ دو صفات کے ساتھ کل کا لفظ بار بار آتا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام, وہ اللہ جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا, کچھ وضاحتیں آئی ہیں. ثم استوى على العرش, پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا. سبحان اللہ. یعلم, لیکن یہ متشابہات میں سے سمجھ نہیں سکتے, اس پر ہم باتیں کرتے آئے, پیچھے کئی مرتبہ یہ نکات آئے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما يعرج فيها, جو زمین میں اللہ جانتا ہے جو کو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے سورہ خوف. کیسے یہ ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ سورہ شورا آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. وہ ہے ہمارے قریب, ہماری شہرک سے زیادہ بھی قریب, یہ قرآن بتاتا ہے, مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ بما تعملون بصیر, اور اے لوگو جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ جملہ الگ سے بھی پڑھنا چاہیے, تم جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. رمضان میں جھوٹ بول رہے ہو اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے, ہاں, اور چاند رات کو نمازیں ضائع کرو گے تب بھی اللہ دیکھے گا, اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول کر مسجدیں تم ویران کر دو گے اللہ تب بھی دیکھے گا, اور اگر تم سجدوں میں ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ کے سامنے رو رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم زندگی میں رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دونوں اعتبارات سے, خوف بھی اور ڈر بھی ہو, واللہ اور امید بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے. یہ بات آیت 2 میں بھی تھی, آیت 5 میں بھی آ گئی. اللہ دہراتا ہے ان چیزوں کو. کیوں؟ آج امت کے دماغ سے نکل گیا کہ زمین اللہ کی, امریکہ کی نہیں ہے, کافروں کی نہیں ہے, باغیوں کی سرکشوں کی نہیں ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے, اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے. یہ تصور ہی مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکل گئے. پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ کیا؟ دبنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی, اس دنیا کو لیڈ ہم نے کرنا ہے, اس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وان اللہ ترجع الامور, اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, وہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وہو علیم بذات الصدور, اور وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. یہ 6 آیات ہوئیں, اللہ کا تعارف آ گیا, بی سیریس. اب اس کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں, اس کے تقاضے آ رہے ہیں, اور دین کے کل تقاضے 2 الفاظ میں آئیں گے, ایمان اور انفاق. جیسے عام طور پر ایمان اور اعمال صالحہ پوری زندگی آ جاتی, پھر کبھی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ, جہاد میں پورا تصور دین اور زندگی میں جو کرنے کے کام ہے جو ہماری ذمہ داری وہ سب آ جاتی. اسی طرح یہاں آئے گا ایمان اور انفاق, ذہن میں رکھیے گا. فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ. یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. جی, مدنی صورتوں میں بڑا خطاب مدینہ شریف میں مسلمانوں سے ہوا ہے, اور قرآن پاک میں مثالیں آتی ہیں کہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. سورہ نساء آیت 136, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. محض زبان کے دعوے نہیں, دل کی تصدیق والا ایمان ضروری ہے. یہ ہوگا تو عمل میں تبدیلی آئے گی, ہوگا تو عمل بہتر ہوگا, یہ ہوگا تو اعمال صالحہ ہوں گے, یہ ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا, یہ ہوگا تو انفاق بھی تم کرو گے, جو ہر شے میں مطلوب ہے ابھی ذکر آ رہا ہے. تو ایمان والوں سے مطالبہ، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا ہے. عام طور پر مال کے انفاق کا تذکرہ ہوتا ہے نا، یہاں فرمایا کہ نہیں، مستخلفین فی، جس شے میں تمہیں جانشین بنا دیا، پچھلے چلے گئے تم آ گئے، تمہیں جان بھی دی ہے، کسی کے والد کا چھوٹا ہوا مال وہ بھی تمہیں اپنے والد کا مل گیا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا، جس شے میں اختیار دیا ہے اس کا انفاق مطلوب ہے. اب یہ جان بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ لکھنے کی صلاحیت، یہ منصوبہ بندی پلاننگ کی صلاحیت، یہ ڈبیٹ کرنے کی صلاحیت، یہ ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت، یہ آئی ٹی کی ایکسپرٹیز، انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز، واٹ ایور اٹ مے بی، جو کچھ تمہیں اختیار دیا، نعمت دی، ایکسپرٹیز دی، صلاحیتیں دی، اس سب کا انفاق کرو. اور امت سے جو انفاق مطلوب ہے وہ صرف کسی کو روزے دار کو افطار کرا دینے تک محدود نہیں ہے، وہ صرف کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینے تک محدود نہیں، یہ بھی کرنے والا کام ہے، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، یہ بھی کرنے کا کام ہے، مگر امت جس کام کے لیے کھڑی کی گئی، امت ظلم کے نظام کے خاتمے اور عدل کے نظام کو جاری کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کھڑے کی گئی. یہ پیغمبروں کا مشن آیت نمبر 25 میں آئے گا، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر عادل بر قائم ہو جائے، اس کے لیے انفاق کرو. تمہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، عدل کی بات بیان کرو، تمہیں اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، ظلم کے خلاف اور عدل کے حق میں لکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، عدل کے نفاذ کے لیے خرچ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹیز دی آئی ٹی کی، لگاؤ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لگاؤ ظالم لوگوں کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، اور تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، ان سب کو لگاؤ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. وہ بھائی چھوٹے لوگ نہیں ہے میں اور آپ، کھا لیا پی لیا، اپنے بچے پال لیے اور دنیا سے چلے گئے، دس از ناٹ جسٹ دا اونلی پرپز آف لائف. اتنے چھوٹے کام کے لیے ہم خیر امت نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے مشن کے لیے کھڑا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن میں رکھیے یہ بات، آگے بھی آئے گی آیت 25 میں، یہ بات سورہ صف میں بھی آئے گی انشاءاللہ، اسی آج کی شب میں انشاءاللہ تعالی. آمنوا باللہ ورسولہ، تم واقعتاً ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی دی ہے، اختیار دیا ہے. ہاں، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ کبیر آیا بڑا سائز کے اعتبار سے، بہت بڑا اجر. آگے کریم آئے گا، بڑی پیاری شان کریمی، اللہ کی عزت کے ساتھ تمہیں اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ دو تقاضے بھائی، ایمان اور انفاق. اب اگلی دو آیتوں میں ایمان کا ذکر ہے، اس سے اگلی دو آیتوں میں انفاق کا ذکر ہے. بڑا پیارا گلدستہ ہے پانچ آیتوں کا. اس آیت میں دو تقاضے، ایمان اور انفاق، اگلی دو آیتوں میں ایمان کا تذکرہ، اور اس سے اگلی دو آیات میں انفاق کا تذکرہ. اس میں بھی ایک حسن ہے، وہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اب اگلی آیت میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جھنجھوڑنے کا انداز، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. کافر سے تو ایمان لانے کا تقاضا، ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے، دل کی تصدیق والا ایمان کیوں نہیں، وہ ایمان جو ٹھک جائے، سورہ حجرات آیت نمبر 15، وہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے. رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور یقینا وہ اللہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم واقعتاً ماننے والے ہو. تمہیں سمعنا واطعنا کہا ہے نا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اب دل سے ایمان لاؤ. یہ دل والا ایمان ہوگا تو عمل میں اعمال صالحہ، عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، عمل میں انفاق کا نظریہ، عمل میں انفاق کا طرز عمل بھی نظر آئے گا تمہیں. یہ ایمان چاہیے. اچھا، یہ ڈانٹ ڈبٹ تھی. اب اگر کچھ ہلے ہو، کچھ رمک باقی ہے، کچھ طلب پیدا ہوئی، تو آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ ایمان کہاں سے ملے گا. یہ سپر مارکیٹ سے نہیں ملے گا، یہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ سے نہیں ملے گا، یہ اس اللہ کی کتاب سے ملے گا. او اللہ اکبر. ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے، یعنی قرآن پاک کی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاؤ. یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئے گا. قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 2, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اپنے دل سے پوچھیے, اس وقت آپ میں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس وقت کیفیت ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں؟ یہ نقد ہے نا. تو رمضان کے بعد بھی اللہ اللہ ہے, رمضان کے بعد بھی قرآن قرآن ہے. ہاں رمضان اس رمضان نو میچ اگریڈ, بٹ دا قرآن ول بی دیئر آفٹر رمضان. رمضان کے بعد بھی قرآن کو تھامو بھائی, رمضان کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرو, رمضان کے بعد بھی قرآن کو سمجھو, رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہدایت لو. یہ ایمان کی دولت ملے گی تو پھر آگے تقاضوں پر عمل ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑی شفقت فرمانے والا, بڑی رحمت فرمانے والا ہے. اور اللہ نے رحمت کو طفیل قرآن دیا نا, ابھی سورہ رحمان کا مطالعہ کیا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور حضور کے ذریعے ساری انسانیت کو ملا. اچھا دو آیتیں ہو گئی ایمان پر, اب اگلی دو آیتیں انفاق پر. پہلے ڈانٹ ڈپٹ آئے گی اور پھر موٹیویشن. یہ انداز ہے قرآن کا, پہلے ڈانٹ ڈبٹ بھی ہے اور پھر ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کا انداز بھی. اب انفاق, وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, جبکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث تو اللہ ہی ہے. مال اس کا دیا ہوا, جان اس کی دی ہوئی, اور وقت اس کا دیا ہوا, اولاد اس کی دی ہوئی, صلاحیت اس کی دی ہوئی, ایکسپرٹیز اس کی دی ہوئی, کوالیفیکیشن اس کی دی ہوئی, تو لگاؤ اس کی راہ میں. کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں لگا دے تم اللہ کی راہ میں, جبکہ ساری وراثت و میراث اللہ تعالیٰ کی ہے آسمان اور زمین کی. کل تمہارے والدین تھے, آج تمہارے پاس آ گیا, تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کو مل جائے گا, سب مر جائیں گے. کس کا ہے سارا؟ اللہ کا. اللہ کا دیا اللہ ہی کو لوٹاؤ نا, اس کی طرف لگاؤ, اس کی راہ میں پیش کرو. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ترغیب دے رہا ہے, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں. فتح سے ایک مراد فتح مکہ, جب دین غالب ہو گیا اس کے بعد. تو جنہوں نے تم میں سے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑے ہوئے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. ہاں وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے. لیکن جنہوں نے فتح سے پہلے, جب دین مغلوب تھا, جب دین کا نام لینا مشکل تھا, باریں پڑتی تھیں, ظلم ہوتا تھا, ستم ہوتا تھا, گھر بار سے نکال دیا جاتا تھا, جس وقت مغلوبیت تھی دین کی, جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا ان کا درجہ بعد والوں سے بڑا ہے. بعد والے جو خرچ کریں گے بجا ہے, لیکن پہلے والوں کا درجہ بڑا. ہاں وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. دل سے پوچھئے آج اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ جی مغلوب ہے. آج اپورچونٹی نہیں ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ لوگ تو دیکھتے نا کہ پاکستان کے کس شہر سے کس شہر میں پیسے لگاؤں, اور پھر یہاں سے میں ڈیس نکالوں, اور فلاں فلاں اسپیسیفکلی بنگلہ دیش نکال دوں, اچھا یو کے نکال دیتا ہوں, اچھا یو ایس چیک کر لیتا ہوں میں. اپورچونٹی دیکھتے نا, دس از دا بیسٹ آف دا اپورچونٹیز, دا بیسٹ آف دا بیسٹ. آج مغلوبیت کا دور ہے دین کی, آج جان لگاؤ, مال لگاؤ, وقت لگاؤ, صلاحیت لگاؤ, اوقات لگاؤ, اولاد کو لگاؤ, آج تمہارا اجر بعد والوں سے زیادہ ہے. بعد میں غالب تو ہوگا دین, پڑھیں گے سورہ صف میں انشاءاللہ, غالب تو ہوگا, مگر آج بظاہر اندھیرے, آج بظاہر مایوسیاں, آج مغلوبیت کے دور میں جو لگائے گا اس کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا. بھائی کھڑی ہوئی گاڑی کو دھکا لگانے میں جان لگتی ہے اور کمال عظیم ہے, چلتی ہوئی گاڑی کو دھکا لگائیں کون سا کمال. آج کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا, آج جو لگائے گا اس کا اجر کل والوں سے زیادہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی جان, میرا اور آپ کا مال, میری اور آپ کی اولاد, میری اور آپ کی ایکسپرٹیز, میری اور آپ کی صلاحیتیں, میرے اور آپ کے گھرانے, میری اور آپ کی نسلوں کو اللہ اس کام کے لیے قبول فرما لے. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اگلی آیت ڈانٹ ڈبٹ تو ہو گئی لیکن اسی آیت میں ترغیب بھی تھی, اگلی آیت میں ترغیب کی انتہا آ رہی موٹیویشن کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کون ہے اللہ پکار رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ اس کو اس شخص کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. کون ہے اللہ کو قرض دے؟ Who are we? We are the servants of Allah سبحانہ وتعالی. کون ہے ہم؟ بندے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اس کے لیے لگائیں، اس کی راہ میں لگائیں تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ مگر وہ کہتے نہیں، میرے ذمے قرض ہے. اللہ اکبر. قرض وہ رقم جس کی ریپیمنٹ لازمی ہوتی، واپسی کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتے میں واپس لوٹاؤں گا. اس کی شان کریمی، ہمارا تو کچھ ہے نہیں، اور وہ کہتے بڑھا کر دوں گا. اس کی شان کریمی کی انتہا، اور اجر کریم ہوگا. یہ اس دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نا، لینے والا ہاتھ تو نیچے ہوں گے. نہ، تمہارا ہاتھ نیچے نہ ہوگا. کل اللہ عزت کے ساتھ تمہیں عطا فرمائے گا. قربان جائیے، میرے اور آپ کے رب کی شان کریمی کیا ہے. یہ سن کر بھی اگر دل نہیں کر رہا، اگر امنگیں پیدا نہیں ہو رہی راہ خدا میں لگانے، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے وسائل کو، اپنے تعلقات کو، اپنی پی آر کو، کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. اگر آج یہ 27 شب ہے ماہ رمضان کی، غالب گمان ہوتا ہے قدر کی رات، تقدیروں کو بدل دینے والی رات، تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اگر آج یہ امنگ پیدا نہیں ہوگی تو کیا مرنے کے بعد پیدا ہوگی؟ آج 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 رائٹ ناؤ، آج ابھی ارادے کریں، آج ابھی اللہ سے مانگیں. اللہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی سنتا ہے. میں دل میں مانگ رہا ہوں، اللہ سے آپ بھی مانگ لیجیے. آج مجھے اور آپ کو اللہ قبول کر. یہ جان قیمتی ہے. اگر اس قیمتی مشن میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال قیمتی ہے. اگر اس مشن میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولاد قیمتی ہے. اگر اس کام میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایکسپرٹیز، یہ صلاحیتیں، یہ قیمتی ہیں. اگر یہ اس کام میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے میں لوٹاؤں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. ولہ اجر کریم. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. اکرام کے ساتھ اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے. اب کل کے نتائج ہیں، کیا ہوگا کل؟ فرمایا ایمان والوں کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا، منافقین کا حال کیا ہوگا، یہ ذکر بھی آ رہا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم. نبی علیہ السلام، آپ قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، تم ان میں ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت عظیم کامیابی ہے. ایمان والوں کا نور سامنے اور دائیں طرف ہوگا. ایک مراد دل میں نور ایمان، وہ سامنے سامنے ہوگا، اور نیک اعمال کا نور دائیں طرف ہوگا، مگر ہر طرف اس کی بھی روشنی ہوگی. ایمان اور عمل کا نور، یہ آج تلاش کر لو تو کل اسرات پل سرات کی تاریکیوں میں کام آئے گا. یہ ہے عظیم کامیابی. اس کے برعکس منافقین کا حال کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں پل سرات پر ایمان والوں سے کہیں گے، یہ پل صراط کی تفصیل احادیث میں، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا انتظار تو کرو، تھوڑی مہلت تو دو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمیسوا نورا، ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں سے جا کر نور تلاش کرو. کل تو نتیجے ہیں، عمل کا موقع نہیں. دنیا میں ایمان لا کر نیک عمل کرنا تھا، دنیا میں ایمان لا کر جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا، دنیا میں ایمان لا کر انفاق کرنا تھا، دنیا میں نور تلاش کرنے کا موقع تھا. آج نور تلاش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. جاؤ پیچھے جاؤ وہاں جا کے تلاش کرو. یہ ذلت اور رسوائی منافقین کی. کیا ہے نفاق؟ سورہ منافقون میں بھی آئے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے. اللہ کا دین قبول تو کیا مگر بھاگ لیے. منافقین، جان لگانا، مال لگانا، ہجرت کرنا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، اس سے بھاگتے تھے. تو دین کے تقاضوں سے بھاگنا، دین کے تقاضے کیا ہیں؟ بار بار وضاحت ہو رہی، خود اللہ کی بندگی کرنا، بندگی کی دوسروں کو دعوت دینا، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہیں دین کے تقاضے. منافق دنیا کی محبت میں ڈوب کر بھاگتا ہے اس سے. اور احادیث میں منافقین کی صفات بیان ہوئی. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا. یہ اوصاف ہے منافقت کے. اللہ ہم سب کی نفاق کے مرض سے اور اس برے انجام سے حفاظت فرمائے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمیسوا نورا, ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر وہاں سے نور تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب, تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فی رحمت, اس کی اندرونی حصے میں رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا. ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, ایک طرف جنت ہی جنت, اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے, اور ایک طرف جہنم ہی جہنم. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے, جنت الفردوس عطا فرمائے. ینادونہم الم نکم معکم, وہ منافق مؤمنوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہم لوگ کھاتے پیتے بھی تھے, ملنا جلنا بھی تھا, ایک محلہ بھی تھا, ایک علاقہ بھی تھا. یہ مدینہ کا بھی تصور ذہن میں رکھے جہاں منافقین رہتے تھے, اور آج کے دور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے. میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, نفاق کا مرض تو نہیں آ رہا, ہم دین کے تقاضوں سے بھاگ تو نہیں رہے, تو یہی تو نفاق ہے. اپنا جائزہ لینا دوسروں کا نہیں, اپنی فکر کرنی ہے پہلے, دوسروں کی بعد میں. اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے. ینادونہم الم نکم معکم, وہ منافق ان مؤمنوں کو پکاریں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں, تم تو ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا, دنیا میں مال اور اولاد کی محبت کا فتنہ تھا نا, تم ڈوبے اور تم نے دین کو فراموش کیا, بھاگے تم دین کے تقاضوں سے. وتربصتم, اور تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے تھے. منافقین جیسے ہم نے احزاب کے موقع پہ سمجھا, اور سورہ حدیبیہ کے موقع کے تعلق سے سورہ فتح کے ذیل میں ہم نے سمجھا, اچھا ہے جائے مسلمان ان کا خاتمہ ہو جائے, تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے رہے. ورتب تم, اور تم شک میں پڑے رہے, تم نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا تو دین کے احکام کے بارے میں شکوں کو شبہات آ گئے, یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں, یہ تقاضے ہیں بھی کہ نہیں, شک میں تم مبتلا ہو گئے. وغرتکم الامانیو, اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, جنت ہماری پکی ہے. جیسے یہود تھے معاذ اللہ, ارے چند دن کی ہمیں سزا ملے گی, بچھڑے کی پوجا پاٹ کرنے کی, جنت تو ہماری پکی ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں, جنت ہماری پکی. وغرتکم الامانی, اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا, موت کا فیصلہ بھی کہ عمل کی مہلت ختم, یا پھر یہ کہ اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو, منافقین کی سازش ناکام. وغرکم باللہ الغرور, اور بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکا دیا. یہ ہے کیفیات منافق کی باطن کے اندر. ظاہر میں کیا ہے, اطاعت سے بھاگے گا, جان و مال لگانے سے بھاگے گا, جھوٹ وعدہ خلاف خیانت, یہ ظاہر میں صفات ہے منافقت کی. باطن کی کیفیت کیا ہے, مال اولاد کی محبت میں ڈوبے گا, مسلمانوں کے بارے میں ذرا نیگیٹوٹی اس کے دل میں آئے گی, جان چھوٹے مر جائیں یہ لوگ, استغفر اللہ, شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں دین کے احکام کے بارے میں, پھر کرنا کرانا کچھ نہیں, جھوٹی تمناؤں کا سہارا لے کر بیٹھ جائیں, ہم تو بخشے بخشائیں, اور پھر شیطان مروا دیتا ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجئے گا, یہ منافقین کافر نہیں تھے, کلمہ پڑھتے تھے, بھاگے ہیں دین کے تقاضوں سے, بھاگے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے, جان لگانے مال لگانے انفاق کرنے سے بھاگے ہیں. یہ ہے منافقت. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, حدیث میں دعا سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے سکھائی, ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اے منافقو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا. انجام کے اعتبار سے منافق و کافر ایک طرف جہنم میں, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 145, منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان ان کو مانا گیا, لیکن انجام کے دماغ سے منافق اور کافر جہنم میں. مأواکم النار, تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ہی مولاکم, وہی تمہارے لائق ہے, وہی تمہاری ساتھی ہے. وبئس المصیر, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت ہلا دینے والا ایک انداز ہے, جلالی انداز, جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے, دل کے کانوں سے سنیے گا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں اور اس کلام حق کے لیے بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ, اور اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأُمُدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, تو پھر ان اہل کتاب پر ایک طویل مدت گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. اب بھی وقت نہیں آیا. 2712 قرآن پاک کا سمجھ رہے ہیں, 90% قرآن پاک کی تکمیل ہو جائیں گی. 27 سے پارے بھی ختم ہو تکمیل ہوئی جاتی ہیں. کتنا قرآن سننا ہے اور ہمیں کوئی تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر, کوئی امنگیں پیدا ہو رہی, کوئی ندامت گناہوں پر, قرآن کے چھوڑنے پر کوئی ندامت, دین کے تقاضوں کو چھوڑنے پر کوئی ندامت, نبی علیہ السلام کا مشن چھوڑنے پر کوئی ندامت؟ کیا یہ قرآن ہمیں ہلا رہا ہے جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے؟ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21, یہ ہدایت اتنے قرآن نے مجھے اور آپ کو؟ دل سخت نہیں ہو گئے؟ وہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے تھے. البقرہ کی آیت 74, اہل کتاب یہود بالخصوص دنیا کی محبت میں ڈوبے, دل سخت ہو گئے, کتاب کو فراموش کر دیا, دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. کہیں یہ دنیا آج میرے اور آپ کے پیر کی بیڑیاں تو نہیں بن رہی کہ ہم دین کی طرف آگے نہ بڑھے؟ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے, مومن دین کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اہل باطل اپنے منصوبے پورا کرنے کے لیے ظلم کی انتہا پر جا رہے ہیں. ایمان والے راہ خدا میں جہاد اور قتال اور انفاق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اب بھی وقت نہیں آیا کہ دل کانپ اٹھے اللہ کی آس سے؟ اس قرآن پر جلال کتاب کے سننے سے, تلاوت سے ان کے دل کانپ اٹھے. اللہ تعالیٰ مجھے جواب دینے کی توفیق دے, مجھے اور آپ کو جواب دینے کی توفیق دے. اللہ ہم معافی مانگ دیں تجھ سے. اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, تو کریم ہے اللہ, ہم تو معاف کرنے کو پسند فرماتا, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے تیری کتاب چھوڑی, تیرے دین کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی, تیرے نبی کے مشن کو ہم نے چھوڑا ہے, اس کراچی والوں نے چھوڑا ہے, اس پاکستان والوں نے چھوڑا ہے, اس امت نے آج چھوڑا ہے, عربوں نے چھوڑا ہے, عجم کے لوگوں نے چھوڑا ہے, تبھی آج زرین ہے دنیا کے اندر. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں پلٹنے کی اللہ توفیق دے, قرآن کو تھامنے کی توفیق دے, اس انفاق کی توفیق دے جو جان مال وقت اوقات صلاحیت کا ہو, اور اس مشن کو تھامنے کی توفیق دے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. وکثیر منہم فاسقون, ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. اچھا, دل ہلا ہے تمہارا؟ کوئی احساس ندامت پیدا ہوا؟ تو آؤ تمہیں امید دلائیں. اب امید دلا رہا ہے اللہ, سبحان اللہ, موٹیویشن ہے, ترغیب ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو. مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ بارش برسا کر, ٹھیک ہے؟ ارے مردہ دلوں کو اللہ زندگی دینے کو تیار ہے قرآن کی بارش کے ذریعے. تم بارش لینے والے تو بنو, تو قرآن کو تھامنے والے تو بنو, تم طلب و تڑپ تو پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر. یہ قرآن تمہارے دلوں کو, سینوں کو, دلوں کو نور سے منور کر دے گا, یہ نور ایمان سے منور کر دے گا, تمہارے اعمال میں نیک اعمال کی فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ آیات نازل فرما رہا ہے, جڑو ان آیات سے, تھامو ان آیات کو. اللہ اکبر. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا تاکہ تم سمجھو. ہاں, اللہ کی اس راہ میں آگے بڑھنے میں مال کی بڑی ایک محبت رکاوٹ بنتی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں. یہ مال کی محبت کا ہینڈ بریک اب تو لیگ میں بھی آ گیا ہے اور آٹومیٹک بھی ہو گیا ہے. یہ جو ہینڈ بریک, جو سمجھنے کے لیے آسان اصطلاح ہے, جب تک نہیں ہٹاؤ گے تم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو مال کی محبت کا ہینڈ بریک ہٹانا پڑے گا. جب تک یہ بریک لگا رہے گا تم آگے نہیں بڑھ سکتے. لگاؤ مال اللہ کی راہ میں, خرچ کرو مال اللہ کی راہ میں. فرمایا, ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا, یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب کو کئی گنا, ان کے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جائے گا, اور ان کے لیے بڑا اجر ہوگا بڑا اکرام والا اجر ہوگا، اجر کریم بہت بڑا اکرام والا اجر ہوگا۔ یہ صدقہ اور قرض حسن کا فرق ہم نے سمجھا تھا، سورہ البقرہ رکوع نمبر 36-37 انفاق کا موضوع۔ صدقہ عام طور پر وہ مال جو مخلوق پر خرچ ہوتا ہے ان کی حاجات کے لیے، فرض شکل زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر واجب ہے، پھر باقی نفل صدقات وغیرہ، یہ صدقہ۔ اور مال کا بڑا حصہ دوسرا وہ قرض حسن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو خرچ کرو وہ کیا ہے؟ قرض حسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر لگانے کی توفیق دے، اور اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے مال بھی جان بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے، اگر مال کی محبت کا بریک ہٹے گا تو یہ نور ایمان بھی ملے گا قرآن سے، اور طلب تڑف سچی ہوگی تو تم اور آگے بڑھو گی، ورنہ مال کی محبت کا تو بت بنتا ہے۔ تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، بندہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا، یہ مال کا بت بنا کر اس کے پیچھے اتنا لگا کہ یہ مال کا بندہ بن گیا۔ اللہ مال کی محبت سے بچائے، لگانے کی توفیق دے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی سچا ایمان، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ صدیقین اور شہداء کا کچھ ذکر سورہ نساء آیت 69 میں آتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انعام یافتہ لوگ، جن کا ذکر سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ ذکر سورہ نساء کی آیت 69 میں ہم نے پڑھا۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیات میں زندگی کی حقیقت کا بیان، یہ دنیا عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جائے گی، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور یہ پہلی وجہ ہے جو پیر کی بیڑی بنتی ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ اس کی محبت کے اندر پڑ کر اور مبتلا ہو کر بندہ غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے دین سے بھاگتا ہے۔ چیک کر لے کیوں وقت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے معاش کا ایک جبر ہم مانتے ہیں، وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، مگر بہرحال بہت سو کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دے رکھی ہے، تو اس سہولت کے نتیجے میں تن آسانیوں پر جا رہے ہیں یا جفا کشی کی زندگی راہ خدا میں لگانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، جو رکاوٹ بنتی ہے اس کی محبت، یعنی اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں پہلی وجہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے بعد میں دوسری وجہ بھی آئے گی۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ یہ پانچ سٹیجز ہیں، شیکسپیئر نے سات بتائے تھے، چھوڑنے شیکسپیئر کو ایک طرف، قرآن میں پانچ بتائے گئے۔ لہو اور لعب اور لہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بس اس کو ایک دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، کوئی جسمانی طور پر اس کو فزیکل فٹنس نہیں مل رہی یا ذہنی کوئی ایکسرسائز نہیں مل رہی، تو یہ لعب ہے۔ لہو کیا ہے؟ اب کوئی ذہنی سکون بھی مل رہا ہے یا ذہنی طور پر بھی اس کی ورزش ہو رہی اور فزیکلی بھی اس کو مزہ آ رہا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ زینت کیا ہے؟ ٹین ایج، ہیئر کٹ کا معاملہ، گیٹ اپ کا معاملہ، آؤٹ لک کا معاملہ، اور اس میں اب حرام معاملات بھی، لڑکے لڑکیاں بننا چاہ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے بننا چاہ رہی ہیں، یہ زینت حرام ہے، لعنت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زینت پر، کہ مرد عورتیں بنیں یا بننے کی کوشش کریں اور عورتیں مردوں کی سی شکل و صورت اختیار کریں، لیکن زینت، گیٹ اپ، آؤٹ لک۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب پروفیشنل لائف آ گئی، اب شادی ہو گئی ہے، مرد ہے تو بہرحال باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، گھر والوں کی کفالت کرنا ہے، بچوں کی فیسیں بھرنی، بھاری بھاری فیسیں بھرنی، اور ان کے ارمان پورے کرنے، اور آگے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں کیا ہوا؟ اب کیا ہے جی، اتنا مال کے بڑھاپا اچھی طرح گزر جائے، بچوں کا مستقبل سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جائے، تو جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں پچھلے کی ویلیو ختم۔ دو سال کا بچہ رنگین پینسل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لے لو تو چیختا ہے، 12 سال کے بچوں کو 50 رنگین پینسلیں بھی دے دے تو کیا کہے گا؟ اپنے پاس رکھو، کسی کام کی نہیں میری۔ جوانی ہے تو مونچھوں کو بھی تاؤ دے رہے اور بالوں پہ بھی اسٹائل ہے، ذرا ادھیڑ عمر آئی تو مونچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا، ذرا آگے بڑھے گا تو بال نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہیں جو بڑھ چکے زندگی میں، پچھلے کی ورث نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہی تو اصل بات ہے, جب آخرت میں کھڑے ہو گے تو دنیا کی کوئی ورث کوئی ویلیو تمہاری نگاہوں میں نہیں ہوگی. فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر جتانا, آگے بڑھنا, دوڑ لگی ہوئی, اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے. کیسی مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کی, سن لیں. کم اثر غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کسان کو خوش کر دیا, فصل لہلہائی, کسان بڑا خوش ہوا, بندے کو اچیومنٹ ملی, آہا مزہ آ گیا, ذرا جوانی کا جوش آیا, سنبھالا نہیں جا رہا جوانی کا جوش, بڑے بڑے ڈائلاگ. اچھا ثم یہیجو, پھر وہ کھیتی پک کر خشک ہو جاتی ہیں, فتراہ مسورن, پھر اے دیکھنے والے تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی, ثم یکون حطاما, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. بڑے بڑے محلات میں رہو, بڑا مال جمع کرو, جتنا چاہو بنا لو, جمع کر لو, چاہے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. کتنی خوبصورت جوانی, کتنے جوانی کے جوبن پر آ جاؤ, کتنا بڑا اختیار اور اقتدار تمہیں مل جائے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, یہ مٹی مٹی تو نے ہو جانا ہے. ہاں یہ دنیا کی کھیتی جل کر ختم ہو گئی, راکھ ہو گئی, اس سے حساب کتاب نہیں, تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی, تمہیں کھڑا ہونے تمہارا حساب لیا جائے گا. صدیق اکبر فرماتے تھے, صدیق اکبر جنہیں جنت کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی, وہ کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا, جل کر ختم ہو جاتا, مٹی مٹی ہو جاتا, اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ابو بکر کو تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور ابو بکر کا حساب بھی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. ہم سوچیں ہمیں کتنا خیال اس چیز کا, کل کیا ہونا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے اور فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے. دو ہی نتیجے ہیں, اللہ کی جہنم کا عذاب ہے اور اللہ کی جنت کی نعمتیں اور اس کی مغفرت تیار ہے. نا یو ڈیسائڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو چوز, تمہیں کیا چاہیے, جہنم چاہیے جنت چاہیے, تو جنت چاہیے تو جنت والے کام کرو, جنتیوں والے کام کرو. یہ قرآن اس کا پورا مینول, یہ پورا ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور مزید ابھی آ رہا ہے. اور معاف کیجیے گا, جہنم میں جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کلمہ کفر کہہ دو جاؤ جہنم میں, 70 برس کا مومن کلمہ کفر کہہ دے 70 برس کے بعد جہنم میں جائے گا. نماز کا وقت ہو گیا, ضائع کرنے میں کوئی محنت ہے, سوتے رہو ضائع ہو گئی, بے نمازی جہنم میں ہوگا. سورہ مدثر میں پڑھیں گے 29 پارے میں انشاءاللہ, سمجھ آ رہی. جہنم میں جانے کے لیے محنت نہیں ہے, جنت میں جانے کے لیے محنت ہے, مشقتوں سے جنت کو گھیرا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو دو ہی آپشنز, دو ہی چوائسز, تم چوائس کرو تمہیں کیا چاہیے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے کوئی اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے, نکال کر دیکھے, مسند احمد کی روایت, کتنا لگ کر آیا, یہ لگ کر آئے دنیا ہے. اب وہ ٹھانٹے مارتا سمندر جس کا کوئی کمپیرزن, کوئی موازنہ ممکن نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے. تو بی لوجیکل, بی لوجیکل, اتنے سے چکر میں نہ پڑو, وہ ہمیشہ کی آخرت کی فکر کرو. اب اسی کی دعوت اگلی آیت میں, سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. مسابقت, کمپٹیشن, یہ ہماری فطرت میں ہے, ہم نمایاں ہونا چاہتے ہیں. جب ہی تو جب کسی کے بچے کے مارکس زیادہ آتے تو خوش ہوتا ہے نا, پوزیشن لیتے تو سیلیبریٹ کرتے, فار واٹ. ہمارا, ہماری فطرت میں یہ انسٹنکٹ موجود ہے, آگے بڑھنا, نمایاں ہونا. کہاں آگے بڑھ رہے ہو, کدھر نمایاں ہونا چاہتے ہو, بلینئر بنو گے؟ بلینز آف ڈالر کی ورث رکھنے والوں نے خودکشیاں کی, بیچاروں کو مقصد زندگی سمجھ نہیں آیا. میں نے انالیسس کیا تھا ایک مرتبہ, کہیں بیان کرنا تھا, 9.7 بلین ورث رکھنے والے چھلانگے مار رہے 14th منزل سے. ہاں بیچاروں کو مقصد زندگی نہیں بتایا, اور ہم مسلمان مرتے دم تک لگے رہتے ہیں مالک بس تو راضی ہو جا, مرتے دم تک لگے رہیں گے, اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. کتنی بڑی موٹیویشن ہے. تو بہرحال وہ جنت اور اللہ کی مغفرت, اور جنت کیسی؟ وسعت, وقت وقت چوڑائی آسمان و زمین جیسی, اور آسمان کو اللہ وسعت دیے چلے جا رہے. سورہ زاریات کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا ہے آیت 47 میں, تو اللہ آسمان کو وسعت دیے چلا جا رہا ہے. تو جنت کی اگر چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ ان امیجنیبل. اعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولی, وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے. رہا مسابقت, لگاؤ مال و دولت میں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کثرت کی خواہش ہے تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے, کچھ لے کر نہیں گئے. بھائی اس عارضی کے چکر میں نہ پڑو. مناسب حال کمائے آدمی منع نہیں ہے, جائز کمائے, جائز میں خرچ کرے, یہ بھی عبادت ہے, لیکن جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے. یہ مال نہیں جانا میرے ساتھ مسابقت کرنی ہے, کمپٹیشن. اللہ کے میرا ریزلٹ اوپر ہو جائے نا, اللہ کے میرے گریڈز اچھے ہو جائے نا, اللہ کے میں کامیاب ہو جاؤں نا, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت مل جائے. یہ اصل میدان ہے, اس کے لیے سٹرگل کرو, کمپٹیشن کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولی, وہ ان کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس کو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جنت ہماری محنتوں سے نہیں ملنی بھائی, محض اللہ کے فضل سے ملے گی, محض اللہ کے کرم سے ملے گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اگلی تین آیات میں حوادث زمانہ, بدلتے حالات, خوشی غمی, تکلیف آسانی, اس کی حکمت اللہ بیان کرے. بڑا پیارا مقام ہے, ہم سب گزر رہے مشکلات سے, پریشانیوں سے, تکالیف سے, ٹینشن سے, اینڈ سو آن. یہ بدلتے حالات, اس کی حکمت اللہ بیان فرما رہے تاکہ تم بدلتے حالات کا زیادہ تاثر نہ لو. آدمی کچھ مرتبہ حالات کا تاثر لے کر ہمت آ کر بیٹھ جاتا ہے, دین کی محنت سے دور چلا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ تمہارا کام ہے محنت کرو, نتیجے کے مکلف تھوڑا ہی ہو, تو کیوں حالات کا تاثر لیتے ہو؟ لگے رہو, کھپاتے رہو اپنے آپ کو یہاں تک کہ موت آ جائے. نتیجہ اللہ کے اختیار میں, محنت کرنا تمہارا فرض ہے. تو بدلتے حالات, ان کی حکمت کا ذکر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, نہیں آتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر وہ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. یہ تقدیر کا یہ معاملہ ہے, لکھا ہوا اللہ کے ہاں, لکھا ہوا اللہ کے علم کے مطابق لوہے محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں یہ بتایا گیا ہمیں؟ اور ہم مانتے عقیدہ ہیں, والقدر خیری والشر من اللہ تعالی, تقدیر اچھی لگے یا بری, اچھی یا بری, اللہ کی طرف سے ہمارا ایمان ہے. یہ کیوں بتایا گیا؟ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے, اس کی بڑی حکمت. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے جاتی رہے, جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے, اس شے پہ غم نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. یہ لکھا ہوا اللہ کے, کس کو ملنا ہے, کب ملنا ہے اور کب چھننا ہے, کب واپس لے لینا ہے. تو مانتے ہو نا تقدیر کو, ملا اللہ کے فضل سے, لے لیا تو کس کا ہے؟ اللہ کا. Who are we to question? Who are we? We are the servants of Allah. Do we have the right to question Allah? No. بندے بنو, مانو, خیر اسی میں. مصیبت آئے گی, اللہ کے حکم سے آئی, صبر کرے گا بندہ اجر پائے گا. نعمت ملے گی, اپنے آپ کو پھندے خانی سمجھے گا, اترائے گا نہیں, شکر ادا کرے گا. کتنا پیارا باوقار جو ہے وہ کردار سامنے آئے گا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اس لیے بتایا یہ تمہیں تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اور اللہ کسی اترانے والے, اللہ کسی اترانے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تکبر اللہ کو پسند نہیں. یہ کون ہے اترانے والے, فخر کرنے والے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں, لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. وہ دم کٹی بلی یاد آئی سورہ البقرہ میں, حسد یہود کا یاد آ گیا. جس بلی کی دم کٹ گئی وہ کیا چاہے گی؟ سب کی کٹ جائے, اس کی تو آ نہیں سکتی نا. تو یہود بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے ایمان چھن جائے, معاذ اللہ. منافق کیا کرتے تھے؟ دوسرے جو آگے بڑھتے تھے ان کو روکتے تھے. کیوں؟ اب سچے ایمان والے آگے بڑھ رہے ہیں دین کے تقاضوں میں تو ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو رہا ہے نا, تو تم آگے بڑھو نا, نہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اور آج بھی اس معاشرے میں دیکھ لیں, جب پتا چل جائے گھر کا کوئی فرد اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو فوراً سارے گھر والے یا کچھ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں, تمہیں پتا نہیں ہے بڑی انفلیشن کا دور ہے, بڑا مسئلہ ہے بھائی, بچا کے رکھو. سبحان اللہ, یہ بڑی بڑی ایل سی ڈیز کی اسکرین ہر چند مہینوں بعد تبدیل ہو رہی ہیں, یہ اسمارٹ فون اور آئی فون ہر چند مہینوں بعد تبدیل ہو رہا ہے, یہ نظر نہیں آتا انفلیشن کے دور میں. دنیا جا کے جو ہے وہ عیاشیوں کے سامان ہو رہے, یہ نظر نہیں آتا. کیا نظر آ رہا ہے؟ جب دین کی راہ میں خرچ ہو. یہ گڑبڑ ہے بھائی, آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں. وَمَن تَوَلَّى, اور جس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ بھی بے نیاز اور تمام تعریفوں والا ہے. تم خرچ نہ کرو تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں, وہ غنی ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے. ہاں خرچ کرو تو وہ اللہ اکرام فرما کر بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اب ان تقاضوں کے تسلسل میں پیغمبروں کا انقلابی مشن بیان ہو رہا ہے, اور اب جو باتیں آ رہی ہیں آج امت کے دماغوں سے نکل چکی ہیں. مطمئن بیٹھے ہیں لوگ چند اعمال پر, جمعے کی دو رکعت پر مطمئن, عید کی دو رکعت پر مطمئن, اور تو اور ایسے ایسے نئے نئے تصورات لوگوں کے غلط ہیں. بس جمعۃ الوداع, کوئی تصور نہیں ہے جمعۃ الوداع کا. جب تک قیامت نہیں آئے گی جمعہ چلتا رہے گا, اور قیامت جمعے کے دن ہی آنی, یہ ذہن میں رہے, کہے گا جمعۃ الوداع. اور پھر تصور ہے کہ جناب جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیا, باقی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, اگر جمعۃ الوداع کے دن دو رکعت ادا کر لو, فلاں فلاں سورتیں پڑھ لو, ساری زندگی کی قضا ہو جائے گی. سبحان اللہ, بھائی میں نے آپ کے 1,000,000 دینے ہیں, میں آپ کو جمعۃ الوداع کو آگے 1,000 روپے دے دوں اور میں کہوں جمعۃ الوداع ہے, لوگے آپ؟ نہیں نہیں, اتنے بے وقوف نہیں ہیں ہم لوگ. دنیا میں خوب ہماری عقل چلتی ہے, دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہو جاتے ہیں ہم لوگ, عجیب بے وقوفی. استغفر اللہ. تو ہمارے تصورات گھڑے ہوئے, حرام خوریاں کرتے رہو, حرام خوریاں کرتے رہو, دسترخوان بچھانے شام میں جا کر. حرام خوری کے مال سے دسترخوان بچھانے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ پاک ہے, پاک کو قبول فرماتا ہے. کیسے کیسے بگڑے ہوئے تصورات آج ہمارے, اور دین پیغمبروں کا انقلاب مشن کیا بیان کرتا ہے, اور آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ اب سنیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو یقیناً بھیجا بینات, واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اور شریعت کی میزان نازل کی. وانزلنا ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر, عدل پر قائم ہو جائے. اللہ تمام رسولوں کا انقلاب مشن, پیغمبروں سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا ہے, پیغمبروں نے قیام قسط کا بھی کام کیا ہے, عدل کا نفاذ, اس کی جد و جہد بھی کی. ہاں پیغمبروں کا بنیادی کام سورہ نساء آیت نمبر 165 میں مبشرین و منذرین, بشارت دینا, انذار کرنا, بنیادی کام ہے پیغمبروں کا. یہ تکمیلی انقلابی کام ہے پیغمبروں کا, قسط, عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا. تو اللہ فرما رہے ہم نے کتابیں دیں, ہم نے پیغمبروں کو موزات دیے بینات, اور ہم نے کتابیں عطا فرمائی, اور ہم نے شریعت کی میزان. شریعت کیوں دی ہے؟ قرآن یہ کتابیں پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط, بیان کر دینے کے لیے, درس کرا دینے کے لیے, واس کے لیے, محفل کے لیے, مجلس کے لیے, ثواب کے لیے, برکت کے لیے, یہ بھی سب کر لو بھائی, مگر کتابیں دی ہیں, شریعت دی ہیں نفاذ کے لیے. زمین اللہ کی, لہو ملک السماوات والارض, بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کا حکم نافذ ہوگا تو لوگوں کو عدل اور جسٹس میں اثر آئے گا. اس جسٹس کا قیام, عدل کا قیام, یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا آیت نمبر 15, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل قائم کرو. اللہ کی شان, قائماً بالقسط, آل عمران آیت نمبر 18, اللہ قسط, عدل کا قائم کرنے والا. نیک لوگوں کی شان, آل عمران آیت نمبر 21, يَأْمُرُونَ بِالْقِسْط, قسط کا, عدل کا وہ حکم دیتے ہیں. اور ایمان والوں سے, مجھ سے اور آپ سے تقاضا, النساء آیت نمبر 135, سورۃ المائدہ آیت نمبر 8, ایک مقام کے الفاظ, كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط, قسط کے, عدل کے, جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن بھرا ہوا ہے عدل کے بیان سے. پر آج ہماری عدالتوں میں عدل نہیں, ہمارے گلی محلوں میں عدل نہیں, ہمارے گھروں میں عدل نہیں, کتنی ہم دور ہیں آج عدل سے. اور صدیق اکبر کا کیا کمال کا خطبہ ہے خلافت کی ذمہ داری ملتے ہی, تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک حق لے کر اس کمزور کو دینا دوں, تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک حق لے نہ لوں اس سے اور مظلوم کی داد رسی نہ کر دوں. سپرب گولڈن ورڈز صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالی, یہ ہے انقلابی مشن پیغمبروں کا. اور اس کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا. قائد اعظم نے کہا مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنا دیا ہے, غلام. ہمیں عدل کی بات کرنی چاہیے, اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. یہ قائد اعظم کو کلیئرٹی تھی, اقبال کو کلیئرٹی تھی. سروری زیبا فقط وہ ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. حکمرانی اللہ کی ہوگی, مخلوق کی نہیں ہوگی. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر رب کی غلامی میں لانا یہ پیغمبروں کا مشن تھا. یہ ذمہ داری آج ہماری ہے. اس امت کو اتنے بڑے کام کے لیے کھڑا کیا گیا. ایسی کچھ مزید باتیں بعد میں سورہ صف میں بھی انشاءاللہ زیر مطالعہ آئیں گی آج ہی کی شب میں. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہا اتارا ہے, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ اس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی. اب ایک مزاج ہوتا ہے, اب لوگوں نے یہاں سائنٹیفک ریسرچ کی ہے اور لوہے کا کیا پورا سسٹم ہے, اس کا میکانزم کیا ہے, اس کے اجزاء کیا ہے, وہ سارا کچھ نکال لیا. اچھا بھی سورہ حدید آیت نمبر ہے کیا جناب 25, سورت کا نمبر کیا 57, یہ پلس مائنس کر کے پوری پریزنٹیشن دے دی لوگوں نے. ہوگا, لیکن قرآن سائنس کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن عدل کی بات کر رہا ہے. سائنٹیفک ریسرچ شاید ہو گئی, میں اس کی ایکسپرٹیز میری نہیں, میں بحث نہیں کر رہا اس پر, مگر قرآن یہ میں سائنٹیفک ریسرچ کے لیے نہیں آیا ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ عدل دینا چاہتا ہے انسانیت کو. لوہے میں اللہ کہتا ہے جنگ کی صلاحیت ہے. تم نے گیجٹس بنا لیے, چیزیں بنا لی, برتن بنا لیے, بلڈنگیں بنا لی, عمارت میں استعمال کر لیا, بیسٹ اس کا یوٹیلائزیشن کر لیا, ٹھیک ہو گیا, کوئی ایشو نہیں, لیکن پرائمریلی اس میں جنگ کی طاقت ہے. اور جنگ کس لیے؟ عدل کے لیے, ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے, ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے, اللہ کی عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے. یہ پڑھ کر آئے ہم. قتال کی اجازت کیوں ہے؟ غلبہ دین کے لیے, نفاظ دین کے لیے, مظلوم کی داد رسی کے لیے. اور اس کے لیے لوہا ہے, جنگ کرنے کے لیے لوہا ہے. یہ بھول گئی امت آج. ہتھیار تو زیور تھا مسلمان کا کبھی. اللہ اکبر, محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں زیرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے, قرض لیا ہوا ہے, جو کے چند دانے ہیں, 9 تلواریں حضور کے حجرے میں لٹکی ہوئی ہیں. اور یہ یہودیوں نے سمجھا, یہاں سر یہودیوں نے کہا ہے کہ تمہارے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سیکھا, جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے کوئی اس سے جیت نہیں سکتا. تمہارے پیغمبر کے حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں دنیا سے گئے. ذہن میں رکھیے, یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا ورڈ ہے بھائی, یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ لوہے کی بات کر رہا ہے, جنگ کی بات کر رہا ہے. دنیا جنگ کر کے ظلم کرے تو ہمیں جنگ کر کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. دنیا جنگ کر کے علاقوں پر قبضہ کرے, ہمیں جنگ کر کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلانی. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ملی تھی نا, تو پیغمبر نے اپنے اختیار کو ایک قوم کو مسلمان کرنے اور مشرکوں کو مسلمان کرنے کے لیے استعمال کیا. یاد آیا, گھوڑے پالے تھے تو قتال و جہاد کے لیے پالے تھے انہوں نے. ہمیں اگر اللہ نے ایٹم بم دیا ہوا ہے, یہ میزائل ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے, یہ بہترین پائلٹ ہمیں دیے ہوئے, یہ بہترین فوج اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے, تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں ہے, خالی تمغے دینے کے لیے نہیں ہے, سرٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہے. یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس. اور آج امت سسک رہی ہے, پس رہی ہے, مٹ رہی ہے, دب رہی ہے. اس کا جواب دینا ہم نے, اس کے لیے استعمال کرنا ان ہتھیاروں کو, اس طاقت کو جو اللہ نے ہمیں دی اپنے پاس سے اور امانت کے طور پر دی ہے, لے کے بیٹھے میں سجانے کے لیے. وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہا پیدا کیا, لوہا اتارا, فیہ بأس شدید جس میں سخت جنگ کی صلاحیت موجود ہے, ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. اصل ہے جنگ کی قوت اس میں. ہاں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے. سبحان اللہ, دین کس کا ہے؟ اللہ کا. غالب کون کرے گا؟ اللہ. ہاں ظاہر کے حالات میں, عالم ظاہر میں کس نے کام کرنا ہے؟ تم نے, حضور نے کیا, صحابہ نے کیا, تم نے کرنا ہے. اور اللہ کہتے تم میرے مددگار, سورہ صف میں پڑھیں گے, بڑے دل سے سننے والی آیت ہے, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو عالم ظاہر میں حق و باطل کا مارکا سجے گا, اللہ دیکھ, اللہ ظاہر کرے گا کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. اللہ کی نصرت کرو گے, اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. یہ سورہ محمد آیت نمبر 7 میں بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ یہ اس سورت کا کلائمیکس آ گیا، پیغمبروں کا انقلابی مشن، اور آج یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ایک اور نقطہ، وہ رحمانیت کی بات آئے گی ابھی، آیت نمبر 27 میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے آگے نسل چلی، ان کا نام بقیہ سب ان میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد اور نسل میں آئے۔ تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کچھ ہدایت یافتہ ہوئے، کچھ فاسق رہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے پھر فاسق ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت قبول نہ کی۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نقوش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، مسلسل پیغمبر آئے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، شریعت انہوں نے تورات کی ہی جاری رکھی، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا رقیق القلب، بڑا نرم دل بنایا تھا، ہاں، اور دعوت کے مرحلے میں وہ کیا فرماتے تھے، بھائی تمہارے سیدھے گال پہ کسی نے تھپڑ مارا، تم کہو ایک اور مار لے، بھائی میری بات سن لے، اتنے نرم دلی کے ساتھ وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور ان کے سچے پیروکاروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں بھی اللہ نے نرمی رکھی، دل کی نرمی۔ البتہ بعد میں بڑے ظالم بھی پیدا ہوئے، جو مسیحیت کے ماننے والے تھے، کروسیڈرز جو آئے تھے، صلیبی جنگی، جنہوں نے مسلط کیا ظلم ڈھایا ہے، اور آج اسرائیل اس ظالم ملک کے لیے کتنے مسیحیت کے ماننے والے جو سارا اسلحہ بھیج رہے، تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں سے کچھ ان کی بات ہو رہی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رحبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ان لوگوں نے خود اس کو ایجاد کیا، فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اسے نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کو نباہنے کا حق تھا۔ رحبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دو، کونے کھدروں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بری رسم رحبانیت کی یہ نصارہ میں آئی۔ نصارہ میں کیا رہا کہ ایک شخص نکاح کر چکا ہے تو پادری نہیں بن سکتا، اور اگر ایک پادری بن چکا ہے تو نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح کو غلط سمجھتے ہیں، روحانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر جب نکاح نہیں ہوگا تو کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پادریوں کے سکینڈلز ہیں، بڑے بڑے جو ان کا پاپ ہوتا ہے بےچارا ہر سال اینول معافی مانگتا ہے، ہمارے اتنے پادریوں نے ریپ کے کیسز کیے، زنا کے کیسز کیے، بےچارے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان نیچرل ہے، بدترین۔ اچھا، پھر بدترین دنیا برستی، لوگوں کو بخشوانے کے لیے کہتے ہیں بس، ہاں خدا نے بیٹے کو، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ نے اپنے بیٹے کو سوری چڑھا دیا، تم کنفیس کر لو ہمارے سامنے، بس $10,000 دے دو، اگر بڑا مجرم ہے، نہیں اس سے زیادہ، $50,000 چاہیے، اور بڑا مجرم تو $1,00,000، اور جتنا بڑا وہ مجرم، بس تو کنفیس کر میرے سامنے، میں تجھے بخشوا دوں گا۔ یہ حرام خوریاں ان کے یہاں چلتی ہیں، بدترین دنیا پرستی رحبانیت کے نتیجے میں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ نہ، لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں، زندگی کے عین منجدھار میں کھڑے ہو کر زندگی کو گزارو، فیس کرو اور محنت کرو دین کی۔ اب یہ دوسری وجہ ہے، سمجھ لیں۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت۔ دنیا میں ڈوبتا ہے بندہ، دین سے بھاگتا ہے نا، ایک وجہ یہ ہے۔ شیطان بھی بڑا شاطر ہے، بڑا کلیور مائنڈڈ ہے، بہت شاطر ہے، انداز الگ الگ انداز سے اکساتا ہے لوگوں کو۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں دنیا بہت بری ہے، بھائی دنیا سے بچو، دنیا میں مت جاؤ، ہاں کونے میں بیٹھے رہو، گاڈ کو ماننا ہے، گاڈ 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 کرتے رہو، بھگوان کو بھگوان 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 کرتے رہو، اللہ کو ماننا ہے، تسبیح پڑھتے رہو، اللہ اللہ کر، چپ چاپ کونے میں بیٹھو، باہر نہ نکلنا، معاشرے میں نہ آنا۔ یہ شیطان کی بڑی شاطرانہ قسم کی چال ہے کہ معاشرے کو تم حوالے کرو شیطانی کاموں کے، معاشرے میں ظلم ہو، ستم ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹے، ظلم ہو، شریعت نافذ نہ ہو،
کہا چھوڑو اس کے، تم کونے کھدرے میں بیٹھو. باٹم لائن کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بھی بندہ دین کی محنت سے بھاگتا ہے، اور کونے کھدرے میں رحمانیت اختیار کر کے کونے کھدرے میں بیٹھ کر اپنی اپنی نیکی میں لگا ہوا ہے، یہ بھی دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے. دونوں صورتوں میں شیطان کو ناچنے کا موقع ملتا ہے، اس کا برا نظام چلتا رہتا ہے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اللہ محفوظ رکھے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا، رات کو تہجد کا اہتمام بھی ہوتا، مگر طائف بھی جاتے ہیں، ہجرت بھی فرماتے ہیں، بدر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، احد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، 30,000 کا لشکر بھی لے کر جاتے ہیں. زندگی کے منجھدھار میں رہ کر آپ نے زندگی گزاری، یہ رحبانیت سنت کے خلاف ہے اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہے یہ شیطان کا ایجنڈا. چپ چاپ کونے میں نیک بن کے بیٹھے رہو، دنیا کی بات نہ کرنا. دونوں صورتوں میں دین کی جد و جہد سے بندے کو دور رکھتا ہے شیطان. اللہ ہم اس کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، اور بدترین دنیا پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے رہبانیت کے نام پر. چاہے کہہ تو رہتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، مگر بدترین طرز عمل. سنت سے جب بھی دوری ہوگی بندہ گمراہی کی طرف جائے گا. سنت نیکی کا متوازن نمونہ بندے کو عطا کرتی ہے. فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہی رہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے ثواب کے دو حصے عطا فرمائے گا. ایمان والے ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، ثواب. اور دوسروں کو دعوت دینا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. غلبہ دین کی جد و جہد کرنا ایمان کا تقاضا. دوسروں کو دعوت دو گے، دین کی محنت کرو گے، اور لوگ بھی عمل کریں گے، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، دوہرا اجر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ بنا دے گا تمہارے لیے ایسا نور جس میں تم چلو گے. دنیا میں ہدایت کی روشنی ملے گی، صحیح راہ پر چلو گے، اور قیامت کے دن الصراط پل صراط پر نور روشنی چاہیے ہوگا، وہ تمہیں عطا ہوگا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک ترجمہ اور تشریح ہوا. ایک اور امکان ہے، اہل کتاب پچھلے پیغمبر کو تو مانتے ہیں نا، اب تم بھی آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ. یہ دوسری تشریح، اگر تم آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ تو تمہیں بھی دوہرا اجر ملے گا. پچھلے رسول کو ماننے کا اجر اور آخری رسول کو ماننے کا اجر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو اعتبارات سے اس آیت کا ترجمہ و تشریح، اگلی آیت میں بھی دو اعتبارات سے ترجمہ و تشریح. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. تم جو حسد کر بیٹھے ہو محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تمہارا کوئی اختیار ہے؟ نہ، اختیار اللہ کا ہے. جس کو چاہے رسالت عطا فرمائے، وہ فضل کا مالک ہے. اب اس نے آخری رسول کسے بنایا؟ نبی علیہ السلام کو. تو تم اچھی طرح سمجھ لو تمہارے اختیار نہیں، اللہ کا اختیار. ایک ترجمہ. دوسرا، گرامر کی بحث میں نہیں جا رہے، دوسری ترجمانی بھی بڑی پیاری ہے. اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے کا اختیار نہیں ہے. نہ نہ، مایوس نہ ہو. آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرما دے گا، تمہیں بھی مسلمانوں کے برابر کا اجر ملے گا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. بھائی میں ایک منٹ آپ کو، ایک دو منٹ اور لوں گا. یہ بڑے دل سے ہم نے سورہ حدید آپ کے سامنے رکھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ جناب واہ واہ ہو جائے، بڑا اچھا بیان ہوا، نہ نہ، تعریف اللہ تعالیٰ کی. ہمارے استاد نے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مقامات ہمیں ٹھوک ٹھوک کر پڑھائے. وہ اللہ کے بندو، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو آج اگر 27 شب میں بیٹھے، فقط ثواب نہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہم دعائیں بھی کریں گے. آج آپ تہیہ کر کے، آپ نے میں نے اٹھنا ہے کہ آپ کی میری زندگی کا مشن وہ ہوگا جو حضور کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب ہماری آپ کی زندگیاں قیمتی، اس کام کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے. آج ہم کیوں ذلیل ہیں، ہم اپنے بھائیوں اور بچوں کے لیے پانی کی بوٹل نہیں بھیج سکتے، ہم بارڈر رفا کا کراس نہیں کر سکتے. کیوں ذلیل ہیں آج؟ اس لیے یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. خدا را اللہ کی طرف رجوع کریں, مانگنے کی راتیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی, سچا ایمان اور یہ انفاق راہ خدا میں, صرف مال نہیں سب کچھ اللہ کے دین کے لیے نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم, له ملك السماوات والأرض, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, وهو معكم أينما كنتم, والله بما تعملون بصير, له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله, ولله ميراث السماوات والأرض, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وكلا وعد الله الحسنى, والله بما تعملون خبير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله
اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.